الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فقد قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله خلق خلقه في ظلمة فألقى عليهم من نور فمن أصاب من ذلك النور اهتدى ومن أخطأه ضل أو كما قال. بزرگان محترم، کل سے اس وقت تک آپ مسلسل علماء اور اکابر کی تقریر سن رہے ہیں اور ان سے استفادہ کر رہے ہیں، فائدہ حاصل کر رہے ہیں. تقریروں کا ماہ سے دارالعلوم کا موضوع ہے کہ اس پر تقریریں کی جا رہی ہیں. دارالعلوم کے سلسلے میں دو چیزیں ہیں، ایک وہ وسائل ہیں کہ جس سے دارالعلوم مضبوط رہے، ترقی پاتا رہے، قائم رہے، جیسا کہ چلنے کا ذکر آیا، مالی حیثیت سے کوئی امداد کرے، کوئی نقد دے، کوئی غذا دے، کپڑا دے، یہ وہ وسائل ہیں کہ جن کے ذریعے سے عالم اسباب میں ایک ادارہ قائم بھی رہتا ہے، ترقی بھی پاتا ہے، مضبوط بھی ہوتا ہے. لیکن یہ صرف ذرائع اور وسائل ہیں کہ جن کی طرف آپ حضرات کو توجہ دلائی گئی. اس سلسلے میں بہت ہی زیادہ ٹھوس اور جامع تقریر ہمارے محترم مولانا فخر الحسن صاحب نے فرمائی. آپ کو صرف ترغیب ہی نہیں دی بلکہ ڈانٹا دیا آپ کو اور تنبیہ بھی دی آپ کو. بہرحال اس سلسلے میں جو کچھ کہا جا سکتا تھا وہ کہہ دیا گیا، ترغیب بھی دے دی گئی، ڈانٹ بھی دیا گیا، آپ کا فریضہ بھی آپ کو یاد دلا دیا گیا. اب اس سلسلے میں زیادہ کچھ کہنا نہیں ہے، بات پوری ہو چکی، مقصد آپ کے سامنے آ گیا. اب آپ کی ہمت اور آپ کی تحریر ہے، آپ کا فریضہ ہے جس طرح سے آپ طریقہ ہے اس انجام دو. اس لیے وسائل کے سلسلے میں اب جو کچھ زیادہ حل کرنا نہیں. ایک ہے دارالعلوم کا اصل موضوع کہ جس کے لیے یہ ساری چیزیں حاصل کی جاتی، غلہ بھی، روپیہ بھی، پیسہ بھی، مگر خود روپیہ، پیسہ یا غلہ تو مقصود نہیں ہے. وہ ہر ایک کو بقدر ضرورت ہم دارا دے رہے ہیں اور وہ ملے گا. رزق کا وعدہ اللہ نے کیا ہے، معلم ہو یا متعلم ہو، منتظم ہو یا ذمہ دار ہو، جلسے میں آنے والا ہو یا گھر بیٹھنے والا ہو، حق تعالیٰ نے وعدہ کر دیا ہے. وفی السماء رزقکم وما توعدون، آسمان میں تمہارا رزق ہے وہ اترتا رہتا ہے اور مقدر کے مطابق ملتا رہتا ہے. ذمہ داری ہر فرما دیا ایک جگہ پر کہ نحمد اہلہ کبھی سراج نس کبھی علیہ لا نس الو کا رزق کا نحن نرزق والعاقبۃ للتقوی. فرمایا کہ ایک کام تمہارا ہے ایک ہمارا, ایک کا ہم ذمہ لیتے ہیں ایک کا تم ذمہ اٹھا. تمہارا ذمہ بھی یہ ہے کہ اپنے اہل و عیال کو, اپنے گھر والوں کو, اپنے متعلقین کو دین پر لاؤ, دین پر جماؤ اور خود بھی جم جاؤ دین کے اوپر. امر کرو حکم کو گھر والوں کو دین پر قائم رہنے کا اور خود بھی اس پر جمو. لا نسلو کا رزق, ہم تم سے روٹی نہیں مانگتے, ہم تم سے رزق نہیں مانگتے, ہم غنی. تمہارا کام یہ ہے کہ دین پر جمو اور دوسروں کو جمانے کی کوشش کرو, یہ تو تمہارا ذمہ. نہ نر لوگوں کا ایک ہمارا ذمہ ہے کہ ہم روٹی دیں گے تمہیں, ہم رزق دیں گے. اللہ کا وعدہ ہے, اٹل ہے, یہ چل نہیں سکتا. جس کے لیے جو مقدر ہے وہ دیں گے, دارالعلوم والوں کو بھی دیں گے, گاؤں والوں کو بھی دیں گے. آپ گاؤں سے یہاں آئے, دارالعلوم میں آئے, جتنا جس کے مقدر کا گیا اسے مل گئے. دارالعلوم کا کوئی آدمی آپ کے دیہات میں جاتا ہے, اس کے جتنا مقدر کا ہوتا ہے اسے مل جاتا ہے. تو روزی دینے والا روزی پہنچا رہا ہے اور ایسی جگہ پہنچا رہا ہے کہ ہمارے اور آپ کے تصور سے بھی باہر. ایک پتھر کے جگر میں جو کیڑا پیدا ہوتا ہے اسے بھی وہ رزق پہنچاتا ہے. یہ ہوا میں اربوں اور خربوں گھلگے اور مچھر ہو رہے ہیں, ان کو بھی روزی مل رہی. زمین کے جگر میں حسرات الارض, سانپ بچھو کیڑے مکوڑے ہیں, ان کو بھی روٹی اور رزق مل رہا ہے. آگ میں بعض کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں تو آگ کے کیڑوں کو آگ میں سے رزق دیا جا رہا ہے. کسی کو ہوا سے رزق دیتے ہیں, کسی کو مٹی سے رزق دیتے ہیں, کسی کو پانی سے رزق دیتے ہیں. مختلف انداز رزق دینے کے, پالنے کے, پرورش کرنے کے اس کا ذمہ دیا ہے. اللہ کی مخلوق کو کوئی نہیں کھلا پلا سکتا, اللہ ہی کھلاتا. یہ تو اسباب کے درجے کی بات ہے کہ آپ کو متوجہ کر دیا جائے کہ بھائی فلاں کو دے دو. دینے والے تو آپ نہیں, وہ تو وہ دے رہے ہیں. ظاہر میں ہاتھ آپ کا ہے, اندرونی طور پر ہاتھ اللہ کا ہے, دل بانٹ رہا ہے. سحا اللیل والنہار, رات اور دن اس کی رزاقی, اس کی جود اور سخا جاری ہے. تو رزق کا معاملہ ایسا ہے کہ فی حقیقت اس میں کسی کو دخل دینے کی ضرورت نہیں. جس کا وعدہ اللہ نے کر لیا, اب کون ہے کہ قائم مقامی کر سکے یا اس کے بارے میں مدعی بنے کہ میں وسیلہ ہوں. اللہ ہی وسیلہ بنائے گا, بن جائے گا. اس واسطے وسائل کے درجے میں زیادہ کہنے سننے کی ضرورت نہیں. مقصد سانس لے, موضوع سانس لے, آگے آپ کی ہمت اور توفیق ہے, وہ آپ اپنے طور سے پورا کریں. کہ یہ اصل مقصود نہیں ہے لینا لینا. کیوں دیکھتے ہیں؟ وہ اصل مقصود وہ ہے جو دارالعلوم کا موضوع تھی. کس لیے دارالعلوم قائم کیا گیا, کیا اس کے فرائض ہیں, کیا اس کے مقاصد ہیں, وہ اپنا کام پورا کرے گا. ہمیں تو اس کا یقین ہے کہ اللہ نے جو فریضہ ہمارے فرائض کیا ہے, جب ہم اسے انجام دیں گے تو حق تعالیٰ اپنا وعدہ پورا کریں گے, اسے کوئی روکنے والا نہیں. ہاں ہم یہ قصور کرنے لگے اپنے وعدوں میں جو ذمہ ہمارے سر ہے, تو پھر بے شک ادھر سے بھی بندش ہو سکتی ہے. وہ وہاں سے معافی بھی ہے, اب وہ در گزر دی ہے کہ رات دن نافرمانیوں میں سر ڈوب ہے مگر روٹی بن نہیں ہو. رات دن گناہوں میں مبتلا ہے, غرق ہے, لیکن بارشیں بھی ہو رہی ہیں, غلہ بھی پیدا ہو رہا ہے, گودام بھی بھر رہے ہیں. اگر وہ ہماری چھوٹی چھوٹی اور بڑی بڑی باتوں پر مواخذہ کرنے پہ آ جائیں تو ایک متنفس زندہ نہیں رہ سکتا اس دنیا میں. ولو یؤاخذ اللہ الناس بظلمہم ما ترک علی ظہرہا من دابۃ ولکن یؤخرہم الی اجل مسمى. اگر ہمارے ظلم اور زیادتیوں اور گناہوں پر وہ گرفت کرنے لگے تو ایک متنفس کو رزق نہیں مل سکتا. عدل اور انصاف کا تقاضا یہ ہے. یہ تو فضل خدا بندی ہے کہ سب کچھ برائیاں ہیں, پھر بھی ادھر سے سخاوت جاری ہے, دودھ جاری ہے. تو وعدہ کرنے والی ایسی ذات ہے کہ اس کا وعدہ بھی اٹل اور وعدہ دینے والی ایسی رحیم و کریم ذات ہے کہ اس سے زیادہ عفو اور رؤوف اور درگزر کرنے والا بھی دوسرا نہیں. تو وہ پہنچے گا آپ کو بھی اور ہمیں بھی. ضرورت تو صرف اس کی تھی کہ مقصد واضح ہو, وہ ہو گیا, آگے وہ پہنچے گا. تو کس لیے ہے یہ چیزیں؟ وہ دار العلوم کا موضوع ہے. وہ کیا چیز ہے؟ وہ پھر حقیقت دو ہی چیزیں ہیں, ایک تعلیم اور ایک تربیت. علم اور اخلاق اس کا درست کیا جانا. اس حدیث میں جو میں نے اس وقت تلاوت کی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے اپنی مخلوق کو اندھیرے میں پیدا کیا, ظلمت میں پیدا کیا. اندھیرے میں پیدا کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ رات کا وقت تھا, بڑا اندھیرا تھا, اس تاریکی میں پیدا کر دیا. یہ جو ظلمت ہے یہ گویا دوسری چیز ہے, یہ ظرف کی ظلمت نہیں ہے کہ رات کا وقت تھا اندھیرا تھا جب پیدا ہوا. رات تو خود مخلوق ہے, دن تو خود مخلوق ہے. فرما یہ رہے کہ ہم نے اپنی مخلوق کو تاریکی میں پیدا کیا, ظلمت میں. کاہے کی ظلمت ہے, کاہے کی اندھیری میں؟ حقیقت میں وہ اندھیری ذات کی نہیں ہے, وہ یہ حصے ظلمت نہیں ہے, وہ انسان کی جبلت کی ظلمت ہے. انسان کی جبلت میں, خلقت میں خود تاریکی رکھی ہوئی ہے. اور وہ کاہے کی تاریکی ہے؟ ایک جہالت کی اور ایک بد اخلاقی. یہ دو ظلمتیں ہیں جو انسان کی جبلت میں, اس کی ذات میں پیوست. ماں کے پیٹ سے کوئی علم لے کر نہیں آتا, پھر جاہل پیدا ہوتے. خود حق تعالیٰ نے فرمایا کہ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون. اللہ نے تم کو تمہاری ماں کے پیٹ سے نکالا, کس حالت میں؟ نہ تعلوم رکھے, ذرہ برابر تم میں علم نہیں تھا, جاہل مطلق پیدا ہوئے تھے. بالکل ایک مدغے گوشت تھے, نہ سیاہ اس بیٹ کی تمیز تھی, نہ اچھے برے کو پہچانتے تھے, کوئی علم نہیں. عربیت کا قاعدہ ہے کہ نکرا جب نفی کرنے کے آتا ہے تو قاعدہ عموم کا لے گا. لا تعلوم, تم کچھ نہیں جانتے تھے, شیئن ذرہ برابر یعنی رتی برابر تمہیں علم نہیں. انسان پیدا ہوا اس حالت میں کہ کوئی کمال لے کر نہیں آیا ماں کے پیٹ سے, کوئی علم لے کر نہیں آیا. رفتہ رفتہ جب اس کو ہوش آتی ہے, پہلے کچھ آنکھوں سے دیکھنا شروع کرتا ہے, دیکھ دیکھ کر کچھ معلومات حاصل ہوتی ہے.
علماء کرام کی تقاریر کے قابل اعتماد کیسٹوں کا مرکز سیف الاسلام کیسٹ سینٹر دیوبند, پتا یاد رکھیے, سیف الاسلام کیسٹ سینٹر دیوبند, یو پی.
اور ناجائز دور چلی گئے تھے, جن چہروں کا دیکھنا حرام ہے, جیسے اجنبی عورت آنکھ اسے دیکھ کر بھی لذت حاصل کرے اور اپنی بیوی کو دیکھ کے بھی لذت حاصل کرے. آنکھ کو کوئی تمیز نہیں کہ اس کا دیکھنا جائز ہے یا اس کا ناجائز تھا. تو آنکھ منافق بھی بن سکتی ہے, بدکار بھی بن سکتی ہے. کان آدمی کا بدکار بھی ہو سکتا ہے, نیکی بھی کر سکتا ہے, لیکن دل انسان کا کبھی بدکار نہیں بنتا, ہمیشہ سچا مشورہ دیتا ہے. یہ بات تو الگ ہے کہ کسی ناحق کو حق سمجھ جائے دل, غلط فہمی میں مبتلا, مگر باطل کو باطل سمجھ کے قبول کرے کبھی نہیں کر سکتا دل. آپ کو بری بات قبول کرائیں گے, دل تشویش میں رہے گا, پھڑ پھڑائے گا, مانے گا نہیں. جب تک مطمئن نہیں کر دیں گے آپ, دل راضی نہیں ہو, راضی ہوگا حق کے روپ. تو گویا آخرت کا عزم اگر ہے آپ میں تو وہ صرف قلب ہے, باقی یہ سارے دنیا دار ہیں. یاد آ ہاتھ ہو یا پیر ہو, آنکھ ہو یا ناک ہو, اچھا بھی کرتے ہیں برا بھی کرتے ہیں. اگر دل ہمیشہ حق پسندی کی طرف جاتا ہے تو اور سارے آزا دنیا کے ہیں, قلب انسان کا آخرت کا عزم. اسی واسطے حق تعالی شان اردو کے خود حق ہے, اس کا تعلق قلب سے ہوتا ہے, ہاتھ پیر سے. قلب کو فرمایا دیا ہے کہ مومن کا قلب اللہ کا عرش ہے, جس پر اس کی تجلی ہوتی ہے. نہ ہاتھ کو کہا گیا, نہ ناک کو کہا گیا, نہ کان کو کہا گیا, کیونکہ کان بدعمل بھی بن سکتا ہے, نیک عمل، ہاتھ برائی بھی کر سکتا ہے بھلائی بھی، مگر قلب اپنے ارادے سے برائی نہیں کرے گا، سچا مشورہ دے گا تو قلب حق ہے، پاک برتن ہے تو پاک برتن میں پاک ہی چیز رکھی جاتی ہے، حق تعالی شانہ کی محبت اگر آتی ہے تو قلب میں آتی ہے، ہاتھ پیر کے اوپر نہیں آتی، ایمان جیسی دولت قلب میں آتی ہے ہاتھ پیر کے اوپر نہیں آتی، ایمان تو اللہ کی صفت ہے، مومن تو اللہ کا نام ہے، اللہ کے جو 99 نام ہے رحمان اور رحیم اور ملک اور قدوس اور سلام، اس میں اللہ ہی کا ایک نام ہے مومن، تو اصل میں تو مومن اللہ، ایمان کے معنی حق چیز کی تصدیق کرنا اور اسے ماننا، تو اللہ سے زیادہ حق کا ماننے والا کون، اللہ سے زیادہ حق کو کہنے والا، حق کا قبول کرنے والا اللہ سے زیادہ کون، تو اصل میں مومن حق تعالی، تو ایمان اللہ کی صفت، ایمان کے لیے جو ظرف منتخب کیا گیا وہ قلب ہے انسان کا، ہاتھ پیر ایمان کی جگہ نہیں، دل میں آتا ہے ایمان، تو اللہ کی محبت وہ قلب میں، اللہ کے اوپر ایمان لانا وہ قلب میں، علم حاصل کریں آپ اس کی جگہ بھی قلب ہی ہے، تو جتنی پاک اور اعلیٰ لطیف چیزیں ہیں وہ انسان کے قلب کے اندر آتی ہیں، تو علم کو ایک نور کہا گیا، اس نور کی جگہ انسان کا دل، عرش عظیم ہے یہ اللہ، تو نور کہا گیا علم کو، اسی طرح سے نور کہا گیا عمل کو، جو ایمان کا طفیل ہے، ایمان کا ثمرہ ہے، جب دل میں ایمان ہوتا ہے تو ہاتھ پیر کے اوپر عمل آتا ہے، جب اندر باطن میں کوئی جذبہ ہوگا تو ظاہر میں اس کی شکل پیدا ہوگی، اگر کسی کے دل میں خوف بھرا ہوا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ ہاتھ پیر اس کے لرز رہے ہیں، کانپ رہا ہے، آپ دیکھ کے کہیں گے بھائی تم ڈر رہے ہو، تو ڈر کو تو آنکھ سے نہیں دیکھ، مگر ڈر سے جو اثر پیدا ہوا حرکت کا اسے دیکھ کے آپ نے پہچان لیا کہ اس کے دل میں خوف، اگر کسی کے چہرے پر آپ بشاشت اور خوشی دیکھیں گے سمجھ لیں گے کہ اس کے دل میں کوئی خوشی بھری نہیں ہے، جبھی سے یہ اچھلتا کودتا پھر رہا، تو دل نے چیر کر دیکھا، ظاہر میں ایک حرکت دیکھی آپ نے سمجھ لیا کہ اس کے دل میں خوشی، غم ہے کسی کے دل کے اندر تو غم کی حرکتیں اس سے سرزد ہوں، ان حرکتوں کو دیکھ کر کہیں رو رہا ہے، کہیں فریاد کر رہا ہے، کہیں گھٹا ہوا بیٹھا ہے، آپ سمجھ لیں گے کہ اس کے دل میں غم بھرا ہوا ہے، تو آپ دل کے اندر نہیں گھسے، غم کو آنکھ سے نہیں دیکھا، دیکھا تھا اس غم کی حرکت کو، مگر حرکت سے سمجھ گئے کہ دل میں جذبہ ہے غم کا، کہ جتنے بھی جذبات دل کے اندر ہیں ان کی صورتیں ہاتھ پیر کے اوپر آ جاتی ہے، وہ آثار ہیں کہ سب، جیسے آپ کے بدن میں اگر اندر تندرستی ہے تو باہر بھی تندرستی کا اثر آئے گا، اگر اندر بیماری ہے تو باہر بھی بیماری کا اثر آئے گا، اگر جگر خراب ہے چہرے پہ گردی آ جائے گی، جگر پورا کام کر رہا ہے خون بنا رہا ہے چہرے پر سرخی آ جائے گی، میدا اچھا ہے بدن مضبوط ہوگا، میدا کمزور ہے بدن کمزور پڑ جائے گا، تو اندر جو کیفیات ہوتی ہیں باہر اس کے آثار آتے ہیں، ان اثرات کو دیکھ کر آپ سمجھ لیتے ہیں کہ اس کے دل میں فلاں کیفیت صحیح ہے، اسی طرح سے ایک شخص نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حج کرتا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مومن، حالانکہ آپ اس کے دل میں تو نہیں گھستے، ایمان آنکھوں سے تو نہیں دیکھ، مگر یہ ایمان کی حرکتیں ہیں، ان حرکتوں کو دیکھ کر یقین ہو جاتا ہے کہ اس کے قلب میں ایمان کا جذبہ ہے، جب تو نماز کے لیے آئے، جب تو سچ بول رہا ہے، جب تو حج کی آئی تھی، جو چیز قلب میں ہوتی ہے وہ ہاتھ پیر کے اوپر آ جاتی ہے، اگر قلب کے اندر نور ہے ایمان کا، نور ہے علم کا، تو ہاتھ پیر پر بھی نورانی اثرات آئیں گے، ایسے اعمال سرزد ہوں گے کہ ان کو نور کہا گیا، مثلا وضو کیا آپ نے، حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ قیامت کے دن جب اولین اور آخرین جمع ہوں گے، آدم کی ساری اولاد ہو اور ہزارہ انبیاء علیہ السلام کی امتیں ہوں گی، 70 امتیں اقوام تو اصولاً اور ایک ایک اصل میں سے ہزاروں شاخیں نکلی ہیں، تو ہزاروں امتیں ہزاروں قومیں دنیا میں گزری، سب کے سب قیامت کے دن جمع کیے جائیں گے ایک جگہ پر، تو صحابہ نے عرض کیا دیا رسول اللہ ان اربوں خربوں انسانوں میں آپ ہمیں کس طرح سے پہچانیں گے، ہم تو رہنے ملے ہوں،
ساری دنیا کی اقوام میں انسانوں میں ہم تو ایسے ہوں گے جیسے آٹے میں نمک، تو حضور ہمیں کیسے پہچان لیں گے؟ حضور نے ایک مثال دی اور فرمایا کہ اگر سیاہ رنگ کے گھوڑے ہوں ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں، ان سیاہ گھوڑوں میں اگر کچھ گھوڑے ایسے ہوں جنہیں کمبید کہا جاتا ہے کہ ہاتھ اور پیروں پہ چہرے پر ان کے سفیدی ہوں، تو انہیں دیکھ کر تم پہچان دیتے ہو کہ یہ کمبید ہیں، یہ تو ہمارے گھوڑے ہیں، کالے گھوڑے دوسروں کے ہیں. عرض کیا کہ ہاں یا رسول اللہ پہچان سکتے ہیں. فرمایا کہ دنیا کی ساری امتوں میں میری امت کہ ہاتھ اور پیر اور چہرے نور سے روشن ہوں گے وضو کی وجہ سے، جتنے آزائے وضو ہیں وہ چمکدار ہوں گے، ان کے نور سے میں پہچان لوں گا کہ یہ میری امت کے لوگ. اس سے معلوم ہوا کہ وضو ایک نور ہے، وضو کرتے کرتے آپ دنیا میں اس نور کو جمع کر رہے ہیں اپنے ہاتھ پیر سے. جن میں پانچ دفعہ وضو کرتے ہیں تو پانچ دفعہ کہہ چڑھاتے ہیں آپ نور کی اور روشنی، پانچ دفعہ کا نور کل کا جمع ہوا، آج پانچ دفعہ پھر وضو ہوئی تو پھر اور پانچ کہیں چڑھ گئی نور کی، پرسوں کو پھر وضو کی تو پھر پانچ کہیں اور چڑھ گئی، ساٹھ برس کی عمر ہوئی تو لاکھوں کہیں نور کی چڑھ گئی، چدریں نور کی آ گئی، تو کتنے منور ہو جائیں گے ہاتھ سے. وہ جمع ہو رہا ہے نور، یہاں آنکھوں سے نظر نہیں آتا، قیامت کے دن وہ بالکل نمایاں ہو جائے گا، کھل جائے گا. حضور فرماتے ہیں کہ میں اپنی امت کو پہچان لوں گا آزائے وضو کی چمک، کیونکہ یہ خاص وضو جو حضور کا وضو ہے، سارے انبیاء کا وضو ہے، یہ اس امت کو عطا کیا گیا ہے. دوسری اقوام کو یہ وضو نہیں دیا گیا. دوسری اقوام میں یا تو وہ غسل، وہ عبادت کرنے کے لیے پورے بدن کو دھوتے ہیں، غسل کرتے ہیں. شریعت اسلام نے غسل نہیں رکھا، واجب نہیں قرار دیا. اگر دن میں پانچ مرتبہ غسل کرنا واجب اور فرض ہو جاتا تو انسانوں کو مشکل پیش آ جاتا. سردی اور برسات کا زمانہ بھی آتا، برسات میں بھی نبھا جائے لیکن سردی میں روزانہ پانچ وقت غسل کرے، یہ اول تو یوں مشکل. اور پھر سردی کے اندر کوئی کوئی ہے جو ٹھنڈے پانی سے غسل کر سکتا ہے، تو ہر ایک کو گرم پانی کام ایسر آتا کہ وہ پانچ مرتبہ پانچ نمازوں کے لیے غسل کیا کرتا. حق تعالی شانہ نے فضل فرمایا، اس امت کے اوپر رحم کیا کہ غسل کے بجائے وضو رکھ دیا، اور ایسا وضو رکھا کہ وہ قائم مقام ہے غسل. اگر کوئی وضو کر لے تو وہ ایسا ہے جیسے پورے بدن کا اس نے غسل کر دیا اور پورا بدن پاک ہو. اس لیے کہ انسان مجموعہ ہے دو قوتوں، ایک علم کی قوت اور ایک عمل کی قوت، انہیں دو کے مجموعے کا نام انسان. اگر علم نکال دو وہ استفادہ جانور، اگر علم ہو اور عمل نہ ہو تب بھی فی الحقیقت وہ اینٹ اور پتھر ہے، کہ جانتا ہے وہ کچھ نہیں کرتا تو بیکار میں ہے. انسان کا امتیاز یہ ہے کہ اس میں علم بھی ہے اس میں عمل بھی. تو دو قوتیں ہیں انسان میں، ایک علمی قوت ایک عملی قوت، ان دونوں کے مجموعے کا نام انسان. اگر یہ دونوں قوتیں خلط مرد ہو کر مقدر ہو جائیں، میلی بن جائیں، انسان میلا ہو جائے، یہ دونوں قوتیں نکھر کر صاف ہو جائیں، چمکدار بن جائیں، انسان چمکدار بن جائے، تو دو قوتوں کے مجموعے کا نام ہے. ان کی روشنی پر انسان کی روشنی موقوف. تو غور کیجیے تو علم کی قوتوں کا خزانہ انسان کے چہرے کے اندر، علم کا ذریعہ آنکھ ہے جس سے دیکھ کر آپ علم حاصل کرتے ہیں، علم حاصل کرنے کا ذریعہ کان ہے جس سے سن کر اللہ کی باتیں سن کر آپ علم حاصل کرتے ہیں، علم حاصل کرنے کا ذریعہ ناک ہے کہ سن کر آپ خوشبو اور بدبو کا علم حاصل کرتے ہیں، علم حاصل کرنے کا ذریعہ زبان ہے کہ جس سے چٹ کر آپ کھٹے اور میٹھے کا علم حاصل کرتے ہیں. تو یہی حواس ہے انسان کے کہ جس سے آدمی ہر چیز کو پہچانتا ہے، کچھ آوازوں کا علم حاصل کرتا ہے، کچھ صورتوں کا علم حاصل کرتا ہے، کچھ ذائقوں کا، کچھ سختی اور نرمی کا، وہ ساری قوتیں انسان کے چہرے کے اندر جمع. گویا یوں سمجھو کہ یہ آنکھ ایک عالم، کان ایک عالم ہے، زبان ایک عالم ہے، یہ ساری علماء کی بستی ہے جو اس چہرے کے اندر اللہ نے جمع کر دی. ہر علم کا عالم الگ الگ ہے، آنکھ عالم صورت ہے، کان عالم اصوات ہے جو آوازوں کو جانتا ہے، زبان عالم اذواق ہے جو ذائقوں کو پہچانتا ہے، یہ کھال اور بشرا جلد یہ عالم ہے سختی اور نرمی کی، گرمی اور سردی کی، برف قریب کرو تو ٹھنڈک محسوس کرے گا، آگ قریب کر دو تو گرمی محسوس کرے گا، لوہے پہ ہاتھ پڑے تو سمجھے گا بڑی سخت چیز ہے، گائے پہ ہاتھ پڑ جائے تو سمجھے گا بڑی نرم اور ملائم چیز. یہ تمام قوتیں انسان کے چہرے کے اندر جمع. حق تعالی شانہ نے وضو کے اندر سب سے پہلے تو چہرے کو لے لی. اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم، جب نماز کے لیے کھڑے ہو تو سب سے پہلا تمہارا کام یہ ہے کہ ابتدان ہاتھ دھو کر کے چہرہ دھو. چہرہ مجموعہ تھا ان علمی قوتوں، فرمایا گیا کہ کلی کرو. آپ نے کلی کی تو زبان کے اندر جتنی کدورت آ گئی تھی جو اس میں گناہ یا معصیت ہوئے تھے وہ کلی کرنے سے جھڑے، وہ جو زبان کے اندر میلا بنایا تھا گناہ اور معصیت سے کلی کرنے کے بعد اللہ نے اس کو ختم کر دیا، نورانیت پیدا ہو گئی. فرمایا گیا ناک میں پانی دو، ناجائز خوشبوئیں سونگ سونگ کر جو کان ناک کو آپ نے خراب کیا تھا اپنی، جب ناک میں پانی دیا اور جھٹکا ناک کو تو وہ جو غلاظت جمع ہو گئی تھی ظاہری اور باطنی وہ نکل پڑی اور ناک کا علم صاف ہو گیا، وہ تکبر رفع ہو کر انقباض جاتا رہا، نکھراپن پیدا ہو گیا. اس کے بعد فرمایا گیا کہ چہرے میں آنکھیں تو آنکھوں کا میل کچھ ایل سامنے نہیں ہوتا، کوئے میں ہوتا ہے اس کنارے سے اس کنارے. تو فرمایا گیا کہ جب وضو کرنے بیٹھو تو آنکھ میں تو پانی مت ڈالو مگر آنکھ کے کونوں کو صاف کرو انگلی لگا کر، جتنا میل کچیل ہے وہ صاف ہو جائے گا. اسی میل کچیل سے کدورت آئی تھی آنکھ کی قوت میں، جب میل کچیل نکل گیا وہ جو دیکھنے کی قوت تھی وہ نکل گئی اور صاف ہو گئی، ایک نورانیت اس میں پیدا ہو گئی. جو کلی کرا کے زبان کو پاک کیا، ناک میں پانی دے کے ناک کو صاف کیا، کوئے صاف کرا کے آنکھ کے بینائی کی قوت کو پاک کیا. اب کان رہ جاتا تھا کہ جس میں سننے کی طاقت ہے، اگر یہ فرما دیتے کہ کان میں پانی ڈال کے اسے دھویا کرو تو سارے بہرے ہو جاتے، کسی کی قوت بھی باقی نہ رہتی. حق تعالیٰ نے صبر فرما اور بات دھونے کی ضرورت نہیں، مسا کر دینا تھا، اور مسا بھی مستقل پانی لینے کی ضرورت نہیں، مستقل پانی لو گے تو ممکن ہے کہ کچھ پتلے کان کے اندر ٹپک جائے، بہرا پن پیدا ہو جائے، قوت خراب ہو. فرما الاذنان من الراس، یہ کان جو ہے یہ سر کا جز ہے، تو جب سر کا مسا کرو تو کانوں کا بھی اسی پانی سے مسا کر، مستقل پانی لے کے مسا کر دے، ممکن تھا کہ کان کے اندر کچھ پانی پہنچ جاتا اور بیمار ہو جاتا انسان. اس مسے سے کان کو بھی پاک کرا دیا، تو ناک بھی منور ہو گئی، منہ بھی منور ہو گیا، کان بھی منور ہو گئے، آنکھ بھی منور ہو گئی. تو گویا یہ جو علماء کی بستی تھی، یہ جو اہل علم بیٹھے ہوئے تھے، ان سب کو مقدس بنا دیا آپ کی وضو نے، احباب کر دیا، تو علم کی قوت تو صاف ہو گئی. اب آگے عمل کی قوت رہ جاتی ہے، تو عمل کا تعلق ہاتھ اور پیر سے. اسی واسطے قرآن کریم میں جگہ جگہ جہاں انسان کے عمل کا ذکر ہے وہاں ہاتھوں کا ذکر آتا. فرماتے ہیں ذالک بما کسبت ایدیکم وان اللہ لیس بظلام للعبید، قیامت کے دن کہہ دیا جائے گا کہ یہ سب جو کچھ عذاب اور وبال تمہارے سامنے آ رہا ہے، یہ تمہاری ہاتھوں کی کرتوت کا نتیجہ ہے، اللہ نے ظلم نہیں کیا تمہارے اوپر، جو تم نے کیا تھا وہ آنکھوں سے دیکھ لی. ومن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا، ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا، ذرہ برابر خیر کرو گے وہ بھی سامنے آ جائے گی، ذرہ برابر شر کرو گے وہ بھی سامنے آ جائے گی. فرما دیا دیا من یعمل سوءا یجزی به ولا یجد له من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، جو برائی کرے گا اس کا بدلہ بھگتے گا، اس کے کوئی ولی اور نصیر اور مددگار کام نہیں آئے گا اللہ کے مقابلے میں، اللہ ہوگا اور بندہ ہوگا اور اس کی کرتوت بیچ میں ہوگی. وہ فضل فرمائے معاف کر دے، لیکن عدل اور قانون اس کا یہ ہے کہ میں یہ عمل سو ہی یجزا دے گی، جو کچھ کرو گے وہ سامنے آ جائے گا. تو جتنے بھی عملی حرکتیں ہیں وہ ہاتھ کی طرف نسبت دی جاتی، ہاتھ کی کرتوت. پیر تو حقیقت میں ہاتھ کے تابع، عمل کرنے والا ہاتھ ہے، پیر عمل نہیں کرتا، پیر تو عمل کرنے کی جگہ پہنچا لیتا ہے ہاتھ. آپ کو دکان میں کام کرنا ہے تو پیروں کا کام یہ ہے کہ دکان تک پہنچا دیں، آپ کو مسجد میں جا کے ایک نیک کام کرنا ہے، پیروں کا کام یہ ہے کہ گھر سے لے جا کے مسجد تک پہنچا دیں، خود پیر عمل نہیں کرتے، عمل کرتا ہے ہاتھ. اس لیے عمل کو نسبت دی حق تعالیٰ نے ہاتھ سے زالے کبھی ماں کسب اتہ دی. یہ تمہارے ہاتھوں کی کرتوت کا پھل ہے جو تمہارے سامنے آ رہا ہے. تو ہاتھ عمل کرنے والا اور پیر اس کا تابع ہے, وہ عمل میں معین ہے, سبب ہے, مددگار ہے. پیر نہ جائے تو بےچارا ہاتھ کیا کر لے. تو ہاتھ کا خادی میں پیر, تو یوں کہو کہ دونوں مل کر عمل کرتے ہیں, ایک مخدوم ہے ایک خادی ہے. خادی مدد دیتا ہے, مخدوم عمل کرتا ہے, دونوں کو عامل کہا جائے. تو جو کچھ بھی انسان کا عمل ہے وہ اس کے ہاتھ اور پیر کا کرتوت نتیجہ ہے. حق تعالیٰ نے قوت عملی کو پاک کرنے کے لیے وضو میں ان دونوں چیزوں کو دے دی. فرمایا کہ ہاتھ دھو و ایدیکم من المرافق. ہاتھ دھو کوہنی ہوتی, اس واسطے کہ عمل کا تعلق کوہنی کرنے, بازو ہونے کا کوئی نہیں عمل میں ہاتھ اٹھاتا, عمل اتنے ہاتھ سے کرتا اس کا دھونا فرض بتلا دیا. اگر کوئی اوپر تک دھو لے تو اجر ملے گا, ثواب ملے گا. حدیث میں ہے کہ حضرت علی ہریرہ رضی اللہ عنہ جب وضو کرتے اور ہاتھ دھوتے تو کوہنیوں تک نہیں مونڈوں تک دھویا کرتے, ہاتھ اٹھا اٹھا کے یہاں تک پانی پہنچاتے. لوگوں نے عرض کیا کہ حضرت آپ اتنا مبالغہ کیوں کرتے ہیں کہ مونڈوں تک ہاتھ دھوئے. فرمایا کہ حدیث شریف میں فرمایا دیا ہے کہ جہاں تک وضو کا پانی پہنچے گا جنت میں زیور پہنائے جائیں گے. تو میں چاہتا ہوں مونڈوں تک زیور پہنچ جائے, میرا سارا ہاتھ لگا ہوا ہو زیور کے. یہ ہے تبرو کہ جتنا زیادہ کوئی بہانا چاہے, جتنا میٹھا کرنا چاہے شکر ڈالتا ہے, مگر ایک ہے معین مقدار جس سے پیالی میٹھی ہوتی ہے وہ تو چمچا ہے دو چم. اب کسی کو بہت ہی زیادہ میٹھا پینا ہو, خاص عادت ہو, تو کوئی رکاوٹ بھی نہیں وہ پی لے. ہمارے حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے اکادم میں گزرے ہیں, حضرت مولانا عزیز الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ شکر بہت زیادہ پیتے تھے. تو ایک دفعہ حضرت مولانا حبیب الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس تھی اور حضرت مفتی صاحب بھی تشریف رکھتے تھے, صوفی محمود صاحب سہارنپوری بھی. تو بچائے بنانے والے تھے صوفی محمود صاحب, انہوں نے حضرت مفتی صاحب کی رعایت کر کے بجائے دو چمچے کے تین چمچے ڈالے اور عرض کیا کہ حضرت کافی ہے, فرمایا ذرا کچھ اور ڈال دیجیے. انہوں نے ایک چمچہ چوتھا اور بڑھا دیا. انہوں نے کہا حضرت بس کر کہ جی ہاں گویا اگر ایک اور بھی پڑ جائے تو کوئی مذاق نہیں ہو. پانچواں چمچہ اور ڈال دیا. پھر میں عرض کیا حضرت کافی ہے, فرما جی ہاں کافی ہے, اگر کوئی کچھ بڑھا دے تو کوئی مذاق بھی نہیں. صوفی محمود کو مذاق سوجا, انہوں نے وہ پیالی کی شکر پھر اس میں الٹ دی جو شکردانی تھی, اور شکردانی میں چائے بھر کر کے حضرت کے سامنے پیش کر دی, مسکرائے. تو بہرحال حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ شکر زیادہ پیتے. تو ایک تو ہے مقدار عادت الوائی جس کو عام پیتے, بعض حضرات کو خصوصی رغبت ہوتی ہے شکر سے. اسی طرح سے اعمال کے اندر ایک تو معینہ بدلا قانون کے مطابق ملے گا, اور ایک کسی کو زیادہ لینا ہے تو اللہ کی طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں. تو زیور پہنایا جائے گا جنت میں یہاں تک, لیکن اگر کوئی یہاں تک دھونے لگے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ دھونوں تک زیور اس کا پہنچے. اور زیور سونے چاندی کا ہوگا, وہ سونا چاندی ایسا نہیں جو تمہارے یہاں کا ہوتا, یہ تو گندا ہے سونا چاندی, اول تو بھاری بہت اور پھر گندا. اس واسطے کہ آپ نے دیکھا ہوگا جب یہ سونے اور چاندی کے سکے تھے, اب تو کاغذ کے رہ گئے, سونا چاندی تو ختم ہوا. سکوں کو جب آپ گننے بیٹھتے تھے تو ہاتھ بھی کالے ہو جاتے تھے, انگلیوں میں کچھ بدبو بھی آنے لگتی. عورتیں جو زیور پہنتی ہیں, جو زیور جس بدن کے حصے کو زیادہ لگتا ہے وہاں نشان سیاہ پڑ جاتا ہے, بدن کالا ہو جاتا ہے. تو کالک بھی نکلتی ہے, بدبو بھی پیدا ہوتی ہے. اور اس پر مجھے مقولہ یاد آیا حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا, فرمایا کہ دست زر آلود ای قدر بدبو نہیں کنر, قلب زر آلود کے قدر بدبو خواہد کر. جس انگلی کو اور جس ہاتھ کو سونا لگ گیا اس میں تو کتنی بدبو ہے, جس دل کو سونا لگ جائے, دل اٹک جائے سونے چاندی سے, اس میں کتنی بدبو پیدا ہو جائے گی. تو سونا اور چاندی یہاں کا تو گندا بدبو بھی ہے اس میں اور سیاہی بھی. جنت کا سونا چاندی بڑی ہے, نہایت لطیف ہے, نہایت نورانی ہے, نہ اس میں کدورت ہے نہ اس میں بدبو ہے. تو وہ زیور اگر گردن تک بھی چڑھ جائے تو یہ نہیں کہ گردن جھک جائے گی بولتے وہ تو لطافت تو نورانی ہے پہنچ جائے گی. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ موڑے تک دھوتے تھے ہاتھوں کو کہ میرا زیور یہاں تک چڑھا ہوا ہوگا قیامت کے لیے جنت کے اندر. تو کسی کو زیادہ زیور کی خواہش ہو وہ کر لے, مگر قانون اتنا ہے کہ یہاں تک دھو لو یہ فرض واجب. تو بنا یہ ہے کہ عمل کا تعلق کوہنی تک ہے, یہیں تک آدمی ہاتھ ہلاتا ہے. ایک کاتب اگر لکھتا ہے تو یہیں تک ہاتھ ہلتا ہے. ایک سندا جب مستری لوہار یا بڑائی کام بناتا ہے تو اتنا حصہ حرکت کرتا ہے, موڑے حصے حرکت نہیں کرتے. عمل کا تعلق یہاں تک ہے, اس کا دھونا فرض بتلا دیا. آگے پیر اس کا خادم تھا, غلام تھا جو لے جاتا تھا عمل کی جگہ, تو پیروں کا دھونا واجب فراز میں کیا ہوتا ہے. گھٹنوں سے تو بیٹھتا ہے لیکن چلتا ہے قدم سے تخنوں تک, اس لیے تخنوں تک دھونا واجب فراز دے دیا. تو عمل کی قوت کا تعلق ہاتھ اور پیر سے تھا تو ہاتھ پیر کا دھونا وضو میں فرض کر دیا. علم کا تعلق چہرے سے تھا تو چہرے کا دھونا میں اس کے آدھا کے فرض قرار دے دیا. تو علم اور عمل دونوں کی قوتیں نکھر کر نورانی ہو گئی, صاف ہو گئی. قیامت کے دن جب آدمی آئے گا تو چہرہ بھی منور ہوگا, ہاتھ اور پیر بھی اس کے منور ہوں گے. یہ تو آخرت میں اثر ظاہر ہوگا, اور دنیا میں اس کا اثر یہ ہے کہ اس نور کا اثر قلب میں پڑتا ہے, اور قلب کے نور سے حق پسندی پیدا ہوتی ہے, نیکی کی رغبت پیدا ہوتی ہے, اطاعت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. تو اوپر سے نیچے تک لے کر وضو نے سارے بدن کو پاک کر دیا, ساری روح کو پاک کر دیا, کیونکہ روح ان دو قوتوں کے مجموعے کا نام تھی. جب یہ دو قوتیں پاک ہو گئی تو پورا انسان پاک ہو گیا. اور ویسے بھی اگر دیکھا جائے تو انسان جتنے گناہ کرتا ہے وہ بدن کے کناروں سے کرتا ہے, یا ہاتھ سے کرے گا, یا پیر سے کرے گا, یا آنکھ سے کرے گا, یا ناک سے بری خوشبو سونگے گا, ناجائز خوشبو. بدن کے کناروں سے انسان عمل کرتا ہے. تو وضو کے اندر سارے کناروں کو گھیر لیا گیا, ہاتھ بھی لے لیے گئے جس سے گناہ کرتا تھا, پیر بھی لے لیے گئے, آنکھ بھی, کان بھی, ناک بھی, سب چیزیں لے لی. تو بس پورا بدن بھی پاک ہو گیا, پوری روح بھی پاک ہو گئی. البتہ ایک چیز رہ جاتی ہے اور وہ ہے قلب. قلب سرچشمہ ہے ساری چیزوں کا. اگر قلب کے اندر کوئی زبردستی آپ برا ارادہ ٹھونس لیں, اس میں کدورت پیدا ہو جائے گی. اس کے لیے بھی وضو میں حق تعالیٰ نے سامان کر دیا کہ جیسے ظاہر کو پاک بناؤ, باطن کو بھی پاک بناؤ. حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت میں مستحب یہ ہے کہ جب آدمی وضو کر لے تو وضو کا بچا ہوا پانی ہے تیری تیرے کے کھڑا ہو کے پی لے. یہ حقیقت میں اندرون کی تکفیر اور تاکید یہ ہے کہ جب بات ظاہر کو دھو لیا تو باطن کو بھی دھو. وہ پانی پیا اس سے اندرون کی پاک ہو گئی. ایک کنارا بدن کا رہ جاتا ہے جس سے ہزاروں گناہ متعلق ہیں, اور وہ شرمگاہ ہے انسان کی, اس سے بھی معافی کرتا ہے. بڑی بڑی معافیتیں درگر ہوتی ہیں. وضو کے اندر اس کنارے کو بھی دے دیا گیا. وضو سے جب فارغ ہو تو مستحب یہ ہے کہ ہاتھ میں پانی لے کر چھینٹا میانی کے اوپر دے دے, وہ حقیقت میں وضو کی تکفیر ہو گئی. تو کوئی حصہ بدن کا خالی نہ رہا کہ جس کو پاک نہ بنا دیا گیا ہو. اور جب تاکیدگی ہو گئی غسل کرنے کی ضرورت تھی, تو اللہ نے وضو میں اس طرح سے ترتیب دیا ہے آزا کو کہ غسل کے قائم مقام بن گیا, پورا انسان پاک ہو. اس لیے پورا انسان منور ہو جاتا ہے. تو قیامت کے دن یہ نور ظاہر ہوگا, اور حضور فرماتے ہیں کہ میں تمہیں دیکھ کر پہچان دوں گا. ہاتھ اور پیر اور چہرے کی چمک کو دیکھ کر میں پہچان لوں. قلب اندر سے منور ہوگا, اس کی چمک ہاتھ اور پیر کے اوپر نمایاں ہوگی. تو ایک مومن نمازی وضو کرنے والا ظاہر و باطن سے روشن ہو کر حضور کی خدمت میں حاضر ہو. اس سے خود اندازہ کر لیجیے کہ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے, جنہیں وضو کرنے کی توفیق نہیں ہوتی, تو وہ نور کی چدرے نہیں کرتی, وہ تو ظلمت کی تہہ کرتی جاتی. اگر خدا نہ خواستہ عمر بھر اسی میں گزارتی تو وہ قیامت کے لیے اس شان سے آئے گا کہ ہاتھ بھی کالے ہیں منہ بھی کالا. تو اندازہ کیجیے تو حضور کس طرح پہچانیں گے. آپ کو تو علامت دی گئی ہے کہ امت کو پہچانو. جب وہ علامت امت نہیں پیدا کرے گی تو پہچان کا ذریعہ کیا ہے. اندیشہ ہوگا کہ کہیں اسے دشمنوں کی صف میں نہ ڈال دیا جائے, وہ جو اہل جنت کی صف ہے اس سے نکال کے کہیں اہل جہنم کی صف میں نہ ڈال دیا جائے کہ یہ تو میرے نہیں, میرے ہوتے تو علامت ہوتی ان کے اوپر نورانی ہے, میں تو ایمان کا نور دے کر گیا تھا, ایمان کا نور ان کے عمل میں آتا تو عمل نور نورانی بن گیا, عمل نے ان کے ہاتھ پیر اور بدن کو نورانی کر دیا, جب وہ عمل نہیں ہے تو نور نہیں, اور عمل نہ ہونے سے ایک تہمت یہ بھی کہ شاید ایمان بھی اندر کمزور ہو گیا, جب عمل نہیں کرے گا آدمی تو یقیناً ایمان میں خلل پڑے گا, ایمان کے ذریعے سے عمل آتا ہے بدن پر, لیکن عمل کے ذریعے سے ایمان میں مضبوطی پیدا ہوتی ہے, جیسے آپ زمین میں بیج ڈال دیں تو شاخیں تو نکلیں گی بیج, اگر بیج نہ ہو تو شاخ نہیں نکل سکتی, لیکن شاخیں اگر تر و تازہ ہیں بڑھ رہی ہیں تو بیج پر جڑ کو بھی تو مضبوطی حاصل ہوگی, اگر اوپر سے شاخیں بھی کاٹ دو, پھل پھول بھی کاٹ دو, تنا بھی کاٹ دو, تو اسے چند دن میں بیج بھی سوکھ ہو جائے گا, بیج بھی جل جائے گا, تو بیج سے پیدا ہوتی ہے شاخیں اور شاخوں سے پیدا ہوتی ہے بیج کی قوت اور جڑ مضبوط ہوتی ہے, تو ایمان جڑ ہے عمل کی, عمل آتا ہے ایمان سے, لیکن عمل جو جو بڑھتا رہتا ہے ایمان جڑے توڑتا رہتا ہے, جن کے ایمان مضبوط ہوتا رہتا ہے, تو اگر عمل نہیں ہے تو یہ دلیل اس کی ہے کہ بیج یا سوکھ ہو چکا ہے یا ہے تو بہت کمزور, اور ایسا ہے کہ اب شاید اس سے کوئی گوپل نہ ہوں, اس حالت میں جب آدمی پہنچے گا آخرت میں کہ اندر بھی ظلمت باہر بھی ظلمت, اندر بھی اندھیرا باہر بھی اندھیرا, تو وہ علامت باقی نہیں رہے گی کہ اس سے پہچان لیا جائے کہ یہ امت محمد یا کا آدمی ہے, تو انجام کیا ہوگا اس کا, تو بہرحال معلوم ہوا کہ علم بھی ایک نور ہے, عمل بھی ایک نور, اصلی نور علم ہے, اس علم سے پیدا ہوتا ہے عمل کا نور, تو ظاہر بات ان دونوں منور ہو جاتی ہے, اسی لیے فرمایا گیا کہ الصلاۃ نور, نماز انسان کے حق میں نور, نماز پڑھنے والے کے دل کے اندر ایک تازگی ہوتی ہے, ایک روشنی ہوتی ہے, وہ اپنے قلب میں ایک ایسی قوت پاتا ہے جس سے حق و باطل کو پہچانتا, عالم ہونے کی بھی زیادہ ضرورت ہے, عامی سے عامی آدمی مگر نمازی ہے, پکا ہے دیندار, اس کا دل بتلائے گا کہ یہ چیز حرام ہے یہ چیز حلال, مسئلہ تو نہیں جانتا مگر کھٹک پیدا ہو جائے گی اس کے دل میں, اسی واسطے جب سوال کیا گیا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ مل اسم یا رسول اللہ, یا رسول اللہ گناہ کیا چیز, آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ زنا کاری گناہ, چوری کرنا گناہ ہے, قتل کرنا گناہ, یہ ہے گناہ, یہ نہیں فرمایا, جب پوچھا گیا گناہ کیا چیز ہے, فرمایا ما خاک فی صدرک, جو تمہارے دل میں کھٹک پیدا کرے سمجھ لو کہ وہ گناہ, جسے تم بھرے مجمع میں آ کے انجام نہ دے سکو, شرمندگی محسوس کرو, سمجھ لو کہ کوئی شیر ہے اس میں, کوئی گھوٹ ہے اس میں, بس اسے ترک کرو, داما یوریب ہوگا الا مالا یوریب, جو تمہارے دل میں کھٹک پیدا کرے اسے ترک کرو, جو بے کھٹ کے بات ہو اس پہ عمل کرنا شروع کر دو, جس کو بھرے مجمع میں سروچا کر کے کہو کہ ہاں میں نے یہ عمل کیا, جس میں ذرا بھی جھجک محسوس ہو سمجھ لو کہ اس کے اندر کچھ ہے کہ ضرور, اسے چھوڑ, اسے ترک کرو, یہ قوت پیدا ہو جاتی ہے عمل کے نور, تو اصل میں تو چلتا ہے نور قلب سے ایمان کے لیے, وہ آتا ہے عمل کے اوپر ہاتھ پیر سے, عمل سے لوٹ کر پھر قلب کی طرف جاتا ہے, پھر قلب کی نورانیت بڑھتی ہے, تو ایک دور ہے, ایک سلسلہ ہے اندر سے باہر تک, چکر ہے نورانیت کا, اندر سے باہر, باہر سے اندر, باہر سے اندر, اندر سے باہر, چلتا رہتا ہے سلسلہ, تو قلب میں بھی روشنی بڑھتی رہتی ہے, ہاتھ پیر پر بھی روشنی بڑھتی رہتی ہے, یعنی وہ کھلا ہوا نور تو خیر قیامت کے لیے نمایاں ہوگا, ہم تو دنیا میں بھی دیکھ مومن سب سارے کے سارے گورے نہیں ہوتے, کالے بھی تو ہوتے ہیں, مگر کالا آدمی بھی اگر مومن ہے اس کی کالک میں بھی ایک نورانیت ہوتی ہے, ایک نزاکت ہوتی ہے, ایک لطافت ہوتی ہے, چہرے کے اوپر سختی نہیں برستی, قساوت نہیں برستی, وجہ اس کی ہے کہ وہ تو رحمان پرستی کرتا ہے, رحمان کے آگے جھکتا ہے تو رحمت اس کے قلب میں آتی ہے, جو لوگ پتھروں کے آگے جھکتے ہیں اور انہیں پوجتے ہیں وہی پتھروں کی جو قساوت ان کے قلب میں بھی آ جاتی ہے, ان کے دل بھی پتھر بن جاتے ہیں, تو جو سنگ پرستی کرے وہ سنگ دل بنے گا, جو رحمان پرستی کرے اس کے دل میں رحمت آئے گی, پیدا ہوگی قدرت کی, تو وہ جو اللہ کو پوجتا ہے ہر وقت اس کے آگے جھکا ہوا ہے, اس کے حکم کے مطابق ظاہر باطنی پاکیز کی طہارت حاصل کرتا ہے تو اس کے چہرے پر ایک نورانیت ہوتی ہے جسے ایماندار پہچان لیتا ہے. فرما دیا ہے کہ المومنو مرأت المومن یا المسلم مرأت المسلم, ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا آئینہ ہے. ہر مسلمان کو اپنا چہرہ بھی نظر آتا ہے دوسرے کے اندر. اگر دوسرا ایمان والا ہے تو اپنے کھوٹ روشن ہوگے کہ یہ تو اتنا عمدہ میں اتنا برا, اس کی ایمانداری سامنے آ کے اپنی برائی روشن ہوگی. تو ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا آئینہ ہے. دوسرے مسلمان کے اندر ہمیں کمی, وہ معیار تھا جس پر جانچتے تھے لوگ اپنے کو, جو پورا اتر گیا وہ حق پر ہے, جو نہ اترا وہ نہیں ہوتا تھا حق پر. تو جیسے آپ کی ذات آئینہ تھی, آپ مومن کامل اور مومن اول ہیں اس امت کے, آپ کی دوریوں کے صدقے میں اوروں کو بھی نور نصیب اور بھی مومن بنے. تو ہر مومن کے اندر نورانیت ہے, وہ نورانیت کی ذات ایک چمکتا ہوا آئینہ ہے, دوسروں کا خوبی اور خرابی اور کھوٹ اور برائی اس میں کھل جاتی ہے. کہ دنیا کے اندر بھی وہ نور اور وہ چاندنا محسوس ہوتا ہے وضو کا اور نماز. تو جیسے علم ایک نور ہے ویسے عمل بھی ایک نور. جیسے حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ اگر رات کو سو کے وقت کوئی شخص سورہ تبارک الذی روز پڑھ لیا کرے, سورہ ملک کو یاد کر لے, یا کسی کو یاد نہ ہو باوجود ہو قرآن شریف سامنے رکھ کے پڑھے اور پڑھ کر سو جایا کرے اور عادت ڈال لے, تو فرماتے ہیں کہ یہ سورہ تبارک الذی قبر کا چاندنا بنے گی. اس سے قبر جو ہے تنہائی کا گھر, ظلمت کا گھر, اس کی ظلمت اس کی تاریخی رفع ہوتی ہے سورہ تبارک الذی کے خلاف. تو بالی صورت میں قلب کا نور ہے, بالی قبر کا نور ہے, بالی ہاتھ پیر کا نور ہے, بالی زمانے کا نور ہے. حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ اگر سورہ کہف ہر جمعہ کو انسان پڑھے تو ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک اس کے لیے نور بنا دیا جائے, روشن کر دیا, وہ پورا زمانہ روشن ہو گیا ہفتے بھر کا اس کے لیے. تو قرآن کی آیتیں بازی وہ ہیں کہ جو زمانے کو روشن کرتی ہیں, بازی آیتیں وہ ہیں جو مکان کو روشن کرتی ہیں, بازی وہ ہیں جو دل کو روشن کرتی ہیں, بازی وہ ہیں جو قبر کو روشن کرتی ہیں, بازی وہ ہیں کہ ان کا نور آخرت میں ظاہر ہوگا. تو ہر عمل کے اندر ایک نور ہے, ایک چاندنا ہے, ایک روشنی ہے. تو علم بھی ایک نور, عمل بھی ایک نور. انسان پیدائشی طور پر یہ نور لے کے نہیں آتا, پیدائشی طور پہ تو اندھیرا لے کے آتا ہے, جہالت کی ظلمت ہے قلب, ابھی نور نہیں اس کے اندر. اور جب جہالت ہے علم نہیں تو علم کے چاندنی میں تو عمل کرے گا, جب علم کی روشنی تو عمل تو کہاں سے ہوا, تو عمل کا بھی نور نہیں. تو جب آیا تو نہ اس میں ایمان کا نور ہے نہ اس میں عمل علم کا نور. ہاں البتہ فطرت کا ایک نور ہے, یعنی فطرت اللہ نے سادات سلیم بنائی کہ اس میں قبول کرنے کی صلاحیت ہے نور کی. آئینہ ہے خود روشن نہیں, مگر اتنی صلاحیت ہے کہ جب سورج کے سامنے کر دو تو سارا سورج اس کے اندر اتر آئے. تو حق تعالیٰ نے پیدائشی طور پر علم تو نہیں دیا انسان, مگر علم قبول کرنے کی استعداد اور صلاحیت دی. پیدائشی طور پر عمل تو لے کر نہیں آیا, مگر عمل کی قوت اور صلاحیت لے کر آیا. اسی واسطے اس کو ضرور اور جہور کہا گیا ہے. یاد ہے وہ آیت قرآن کریم میں جو فرمائی گئی ہے کہ انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه کان ظلوما جہورا. ہم نے اپنی امانت دیش کی زمینوں پر, آسمانوں پر, دریاؤں پر, پہاڑوں پہ کہ تم قبول کرو. سب نے کانوں پہ ہاتھ دھرا, کہتا ہم بے قوت نہیں آپ کی امانت کو اٹھانے کی. یہ جو علم و عمل کی استعداد رکھ رہے ہیں ہم بے کوئی قوت نہیں اٹھانے کی. دریا نے بھی کہہ دیا اتنا بڑا سمندر میں نہیں اٹھا سکتا, یہ اتنا بڑا آسمان اور سات آسمان انہوں نے بھی کانوں پہ ہاتھ رکھ کے کہ ہم نہیں آپ کی امانت کا بوجھ اٹھا سکتے. یہ گرے کے کچے انسان کھڑے ہوئے تھے, انہوں نے کہا حضرت میں حاضر ہوں مجھے دے دی, انہوں نے قبول کر دی, حمل حال انسان اٹھا لیا اس کو. فرما ان رحان ضرور بن جہورا, بڑا ہی ظالم اور بڑا جاہل. اب یہاں شبہ یہ ہوتا ہے کہ کام تو غریب نے اتنا بڑا کیا کہ پوری کائنات نہ کر سکی، نہ زمین کر سکی، نہ آسمان، اور انعام یہ ملا کہ بڑا جاہل ہے، بڑا جاہل. یوں کہا جاتا ہے کہ تو بڑا اچھا آدمی ہے، بڑا نیک ہے، بہت عمدہ، بہت اجر ملا. تو یہ